सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के ताज़ा शुमारे के साथ असद नज़ीर हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। हमारे आज के प्रोग्राम की सौती झलकियाँ। रूबरू अफसाना निगार सैयद मोहम्मद अशरफ से गुफ्तगू।
तो अफसानों के दो मजमूए हैं, एक का नाम डार से बिछड़े और दूसरे का नाम है बादे सबा का इंतजार। उसके अलावा एक नॉवलेट नंबरदार का नीला और दो नॉवेल हैं, लेकिन उनकी सूरत हाल यह है कि दोनों नॉवेल किस्तों में तो कई जगह छप चुके हैं, लेकिन मुकम्मल अभी दोनों में से कोई एक भी नहीं हुआ है।
क्लासिकी अदब से इंतखाब रशीद अहमद सिद्दीकी का हसरत मुहानी के बारे में एक खाका।
उनकी गोल छिदरी दाढ़ी, उनके छोटे ताल की ऐनक, उनकी बारीक आवाज, बगैर फुनने की तुर्की टोपी, घिसी पिसी चप्पल, मोजों से कोई सरोकार नहीं, मोटे खद्दर की मलगजी, पैवंद लगी कावाक सी शेरवानी जिसके अक्सर बटन टूटे ये गायब, हाथ में बदरंग सजूट का एक झोला, दरी तकिया और मोटी मलगजी चादर का मुख्तसर बिस्तर, टेढ़ा मेढ़ा पुराना छोटा सा एक ट्रंक और तामलोट, ये थे हसरत।
तफहीम गालिब दीवान गालिब की 15वीं गज़ल की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी की ज़बानी।
इस गज़ल में जो ख़ास मौजू है वो एक मवाजना है शायर के अपनी दुनिया का और महबूब की दुनिया से। शुरू ही होता है कि शब के बरक़े सोज़े दिल से जहराए अब्र आप था, शोलए जव्वाला हर एक हल्के गिरदाब था।
ये थी हमारे आज के अदबी मुजल्ले सदा रंग की सौती झलकियाँ।
ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प मालूमाती फीचर्स के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है www.urduvoa.com। एक बार फिर ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प मालूमाती फीचर्स के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है www.urduvoa.com।
प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सैयद मोहम्मद अशरफ साहब की खसूसी गुफ्तगू से। जदीद उर्दू अफसाने में सैयद मोहम्मद अशरफ का नाम जाना पहचाना है। इनके अफसानों का एक मखसूस अंदाज और उसलूब है। कस्बाती और जंगली जिंदगी, वहाँ बसने वाली मखलूक इनकी कहानियों का अक्सर मौजू हुआ करती है। कहानी लिखने की तहरीक घर से हुई, इर्तका की मंजिलें कैसे तय कें, आजकल नई दिल्ली में मुकीम हैं, तसलसल से लिख रहे हैं, आइए ये सारी बातें इनकी ज़बानी सुनते हैं।
अफसाना निगारी कब शुरू की, इसके लिए तो मुझे सन भी याद है, 1969 में मैंने पहली कहानी लिखी थी, लेकिन वो कहीं छप नहीं सकी और मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी, 13-14 साल का मैं रहा हूँ। तो उस जमाने में जो एक उम्र के खास रुझान होते हैं उसी के तहत वो कहानी लिख दी होगी, लेकिन उसके अलावा भी कहानी लिखने का एक पस मंजर था हमारे यहाँ मौजूद। मेरे दादा हजरत आवारा इंशाइये भी लिखते थे, ड्रामे भी लिखते थे और मजा भी लिखते थे, तो घर में एक माहौल था शुरू से लिखने लिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का। तो उसी रोम में हम लोग भी समझते थे कि हमारे दादा लिख सकते हैं तो हम भी लिख सकते हैं, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ लिख दिया करते थे। लेकिन बाकायदा कहानी लिखना जो है वो अलीगढ़ में जब तालीम हासिल करने के लिए आए 1972 में तब शुरू किया। तो उस जमाने में बिल्कुल अलीगढ़ के इब्तदाई दौर में कहानियाँ लिखना शुरू कर दी थी और पहली कहानी मुझे याद पड़ता है उसका नाम था इंसान की वापसी, जिसने किताब की शक्ल देखी है, मतलब जो छप पाई और फिर चक्कर लिखी, फिर एक निस्बतन मशहूर कहानी लिखी जो बाद में मशहूर हुई डार से बिछड़े, फिर सिलसिला शुरू हो गया छपने छपाने का। फिर डार से बिछड़े के बाद इतना लोगों ने पहचान लिया कि फिर जो शिनाख्त कराने वाला मरहला होता है वो लगा जैसे गुजर गया, अब तो बाकायदा संजीदगी से कहानी लिखना चाहिए।
तो ये जो 40 साल का सफर है ये इसमें इर्तका के क्या मंजिले हैं, कितने मजमूए आपके शाया हुए?
40 साल के सफर पे मैं नजर डालता हूँ तो मुझे निदामत होती है कि मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा और कम लिखा। उसकी वजह यह है कि मुझे शुरू में एक मेरे उस्ताद मिले जो बहुत शफीक भी थे, قاضی عبدالستار بخودی بہت اچھے ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں. انہوں نے مجھے شروع میں بتا دیا تھا کہ زیادہ لکھنا جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتا اور کبھی کبھی لکھ کر پھاڑ بھی جانا چاہیے. تو ہم لوگ اکثر اسی پر عمل کرتے رہے, لیکن جو کچھ بھی لکھ سکا اس درمیان تو افسانوں کے دو مجموعے ہیں, ایک کا نام ڈار سے بچھڑے اور دوسرے کا نام ہے بادے سوا کا انتظار. اس کے علاوہ ایک ناولیٹ نمبردار کا نیلا اور دو ناول ہیں, لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ دونوں ناول قسطوں میں تو کئی جگہ چھپ چکے ہیں لیکن مکمل ابھی دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوا ہے, کیونکہ وہ دونوں اتفاق سے ایک ہی زمانے میں لکھے جانے لگے. تو کبھی کبھی ایک ناول میں دوسرا مسلط ہو جاتا ہے اور دوسرے ناول پہ پہلا حاوی ہونے لگتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک مکمل ہو جائے. ان کا نام ہے, ان ناولوں کا نام ہے میر امن قصہ سنو اور دوسرے کا نام ہے مردار کور. ان کی قسطیں اکثر رسائل میں شائع ہوتی رہتی ہیں. کل یہی سفر ہے. کتابیں تو میں نے اس کے علاوہ بھی لکھی ہیں مرتب کی, لیکن جو تخلیقی کام ہے وہ اتنا ہی ہے.
اچھا اشرف صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ کے جو بیشتر افسانے ہیں ان کے موضوعات جو ہیں یا تو قصباتی زندگی ہے یا وہ قصبے ہیں یا پھر جنگل ہیں, جانور ہیں, تو یہ آپ نے کیا مطلب شعوری طور پہ یہ اس طرف گئے یا کیا تھا قصہ؟
میں سمجھتا ہوں کہ شعوری اور لاشعوری کے درمیان میں بھی کوئی ایک چیز ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تمام چیزیں تو لاشعور میں رکھی بسی تھیں, پیدا ہوئے چھوٹی جگہ پہ, یعنی آبادی کے لحاظ سے مختصر جگہ تھی سیدھا پور میرا ننیال, اور اس کے بعد جو میرا وطن معلوف ہے ماریرا شریف وہ بھی چھوٹا سا قصبہ ہے. تو مجھے قصبوں کی زندگی اور قصبوں کی تہذیب اور جو آپس میں رشتے ہوتے ہیں, آپس کے رشتوں کی نزاکتیں ہوتی ہیں یا جو ہم لوگوں کی زندگی کے دکھ درد ہوتے ہیں, وہی زیادہ دیکھنے کو ملے. اور اس کے علاوہ جو دیکھنے کو ملا وہ جنگل. تو جنگل دیکھنے کا مجھے شوق بھی تھا اور جنگل دیکھنا میری مجبوری بھی تھی کیونکہ میں جنگلوں کے بہت قریب رہتا تھا. پھر یہ شوق اتنا بڑا کہ میں صرف اس شوق کو پورا کرنے کے لیے افریقہ کے جنگل تک دیکھایا. تو جنگلوں سے مجھے بہت دلچسپی ہے, جنگلوں سے, نباتات سے, حیوانات سے, دریاؤں سے, پہاڑوں سے میرا بہت لگاؤ ہے. تو میری کہانی میں کہیں نہ کہیں ڈر آتے ہیں. جانوروں کی کہانیاں بھی جو میں نے لکھی وہ یہ سوچ کے نہیں لکھی کہ میں کوئی نئی چیز کر رہا ہوں, بس یہ سوچ کے لکھی کہ سب سے اچھا میڈیم میرے پاس اس وقت وہی ہے. اس لیے میں نے لکڑ بگا سیریز بھی لکھی اور اسی وجہ سے ڈار سے بچھڑے میں بھی سروائی پرندوں کو دعوت دی کہ آئیے ہماری کہانی میں ذرا کچھ مدد کیجیے, اور نمبردار کا نیلا بھی اسی جذبے کے تحت لکھی کیونکہ ان جانوروں کے بغیر میرا کام بن نہیں سکتا تھا. وہ آدمیوں کے ذریعے ان کہانیوں کو میں بیان نہیں کر سکتا تھا, یا بیان کرتا تو بہت مصنوعی ہوتی اور کچھ تقریری پہلو ان میں زیادہ آ جاتا, لگتا جیسے کوئی کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے. تو جانور اکثر جو ہے میرے مددگار بنے اور بہت دوستی کے ساتھ انہوں نے یہ کام نبھایا. جانوروں سے میرا تعلق جو ہے وہ بچپن سے ہے, اور جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں شکار کھیلنا بھی منع نہیں تھا ہندوستان میں. تو ہم نے جنگل کو کئی لحاظ سے دیکھا ہے, تفریح کے لحاظ سے بھی, شکار کے لحاظ سے بھی. اور جنگل سے میرا تعلق جو ہے بہت قریب کا ہے, اور اب بھی میں جب جاتا ہوں اپنے وطن تو جنگلوں میں گھومتا ہوں اور دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس کلو میٹر پیدل نکل جاتے ہیں جنگلوں میں. جانوروں کے ذریعے کہانی بیان کرنا جو ہے وہ مجھے آسان لگتا ہے. میں دوسروں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے آسان بھی لگتا ہے اور دلچسپ بھی لگتا ہے اور زیادہ مؤثر لگتا ہے مجھے.
تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان جانوروں کو آپ علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں, یا محض جانور جو ہیں وہ آپ کی افسانوں کے اور کہانیوں کے کردار ہیں؟
ایک زمانے میں یہ بحث بہت ہوئی. ایک امریکی خاتون ہے, خدا جانے امریکی خاتون ہیں یا فرنگی ہیں, اردو ادب میں خاصا دخل رکھتی ہیں, ان کا نام ہے لنڈا وینٹیک. تو وہ جب ہندوستان آئیں تو انہوں نے یہ بحث شروع کی کہ اشرف کی کہانیوں میں پنچ تنتر کا اثر ہے یا اشرف کی کہانیاں جو ہیں وہ رفیق حسین سے متاثر ہیں. تو یہاں پر باقاعدہ پنچ لوگ بیٹھے ہندوستان میں, انہوں نے کہا کہ اگر ایسا واقعی ہے تو پھر ہم اشرف کو کان پکڑ کے ادب کی دنیا سے باہر نکالتے ہیں. تو خیر ان لوگوں نے بیچاروں نے بڑی دیر تک بحث مباحثے کے بعد یہ نتیجہ نکالا, جس میں نیر مسعود جیسے ادیب بھی شامل ہیں اور فاروقی شمس الرحمان فاروقی جیسے ادیب اور گوپی چند نارنگ جیسے ادیب بھی, اشرف کی جانوروں کی کہانیاں جو ہیں وہ پچھلے جانوروں کی تمام کہانیوں سے بالکل مختلف ہیں، کیونکہ ہماری کہانیوں میں نہ تو جانور تمثیلی کردار ادا کرتے ہیں، نہ ان کو رفیق حسین کی طرح ہم نے محض جانور رہنے دیا ہے، بلکہ یہ ایک اس طریقے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان ہی یہ رہتے ہیں، لیکن یہ دھیرے دھیرے انسانوں کی وہ خصوصیات بھی جذب کر لیتے ہیں جو انسانوں میں بھی بری مانی جاتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر لکا بگا ہنسا ہے تو وہ انسانوں کی منافقت کی تصویر بن جاتا ہے، لکا بگا رویا میں انسانی ظلم کی تصویر بن جاتا ہے، اور لکا بگا چپ ہوا میں وہ خود غرضی کی علامت بن جاتا ہے. لیکن یہ علامت ان معنی میں نہیں ہے جن معنی میں ہم اردو کے نصاب میں علامتوں کو پڑھتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہوتی ہے اور یہ اشارہ ہوتا ہے اور یہ علامت ہوتی ہے، بلکہ وہ جانور اپنا پورا کام کرتا ہے اس کہانی میں. اگر آپ اس کو علامت نہ بھی سمجھیں تو وہ کہانی کسی بھی جگہ سے جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ کہانی مکمل رہتی ہے. میرے بچے بھی اس کہانی کو پڑھ کر محظوظ ہوتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں، اور جب وہ چھوٹے تھے تب بھی سمجھ جاتے تھے کہ یہ اس جانور نے اس کہانی میں کوئی کردار ادا کیا ہے. تو میں جانوروں کو علامت بنانے کی تمثیل بنانے کی کوشش جان بوجھ کے نہیں کرتا، کیونکہ اب ہندوستان میں بھی علامت نگاری کوئی بہت زیادہ اختصاص یا امتیاز کی بات نہیں رہ گئی ہے. کہانی تو خود اپنے اندر ہی ایک بڑی طاقتور چیز ہے. کہانی اگر بیان ہو جائے، اللہ جسے توفیق دے کہ کہانی اس کو بیان کر سکے، اور یہ توفیق کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے کہ کہانی ہی بیان کرنے کا اگر انسان کو انعام مل جائے تو پھر وہ بہت بڑی بات ہے. اس میں علامت بنانا اور تشبیہ اور اشارے یہ تو سب باہر کے قریب بننی ہوتی ہیں. خود کہانی بنانا اور کہانی سنانا اور کہانی میں غرق ہو جانا، سنانے والے کا بھی غرق ہو جانا اور سننے والے کا بھی غرق ہو جانا، میرے نزدیک بھی یہ زیادہ اہم ہوتا ہے.
اچھا اشرف صاحب، جب آپ نے یہ افسانہ نگاری کا آغاز کیا، یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں، پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی بہت بڑے بڑے نام تھے، کرشن چند، احمد عباس، عصمت چغتائی، بیدی، جیلانی بانو، جوگندر پال، امر سنگھ اور بہت سے نام تھے، تو کیا آپ ان سے بھی کچھ متاثر ہوئے؟
میرے خیال میں اس کا فوری جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو میں یہ کہہ دوں کہ میں متاثر ہوا، یا میں یہ کہہ دوں جی نہیں، میں ہرگز متاثر نہیں ہوا، میری کسی کہانی میں کسی کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے معاصرین سے اور اپنے کچھ پہلے کے معاصرین سے، ادیبوں سے، لا محالہ کسی نہ کسی شکل میں متاثر ہوتا ہے. موضوع میں نہ صحیح تو اسلوب میں متاثر ہو جاتا ہے، کسی کردار سے متاثر ہو جاتا ہے، زبان کے کسی خاص پہلو سے متاثر ہو جاتا ہے. لیکن یہ میں آپ سے بہت ایمانداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جیسے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی جو بھی چند کہانیاں ہیں ان کو لے کے بیٹھوں تو مجھے ان کہانیوں پر کسی کا سایہ نظر نہیں آتا، اور اب تک کم سے کم ہندوستان میں تو الزام نہیں لگا کہ کوئی یہ متاثر ہونا جو ہے یہ کسی کی نقل جیسا ہے، کسی نے آج تک کہا نہیں، تو اس لیے میں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. لیکن میں ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہر لکھنے والا جو ہے وہ اپنے سے پہلے والوں کا، اپنے اسلاف کا بڑا قرضدار ہوتا ہے، اور یہ قرضہ جو ہوتا ہے یہی نہیں کہ صرف نثر میں قرضدار ہے، وہ کبھی کبھی شاعروں سے بھی بہت سی چیزیں قبول کر لیتا ہے جو پتہ نہیں چل پاتا آسانی کے ساتھ. لیکن اگر اندر ہی اندر اس نثر کے اندر آپ اترنے کی کوشش کریں تو کہیں کہیں میر بھی نظر آ جاتے ہیں، کہیں اقبال بھی اپنے نعرے مستانہ کے ساتھ نظر آ جائیں گے، غالب بھی کسی تشبیہ کا دامن پکڑے ہوئے نظر آ جائیں گے. کہیں نہ کہیں انسان متاثر ہوتا رہتا ہے اپنے ان تمام بڑوں سے جو اس کے پیچھے گزر چکے ہیں.
اچھا ارشد صاحب، پاکستان میں اب آج کل بڑا رواج ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا آیا، یعنی ٹیلی ویژن وغیرہ، تو بہت سے افسانہ نگار اور لکھنے والے جو تھے وہ شہرت کے لیے بھی اور ویسے بھی اظہار کے لیے بھی اس طرف رجوع ہوئے، تو آپ نے بھی کیا ہندوستان میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے لیے یا ریڈیو کے لیے بھی کچھ لکھا؟
جی میرے پاس اس سلسلے میں بہت دعوتیں آتی ہیں، اور میں آپ کو تو علم ہے غالباً کہ میں کچھ ایسی بری طرح گرفتار رہتا ہوں اپنے سرکاری کاموں میں کہ مجھے اس کے لیے مہلت نہیں مل پاتی، کیونکہ یہ ایک کل وقتی کام ہوتا ہے، اور ٹیلی ویژن کے لیے اسکرپٹ لکھنا یا ریڈیو کے لیے اسکرپٹ لکھنا یہ کوئی سنڈے پینٹنگ والی بات نہیں ہے کہ اتوار کے دن آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کینوس پہ برش پھیر دیا. اس کے لیے بہت دقت نظر کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں اتنا وقت میرے پاس ہو ہی نہیں پاتا اتنا وقت کہ میں دے سکوں. ویسے میری کہانیوں پر ڈرامے ہو چکے ہیں, فل لینتھ ڈرامے بھی ہو چکے ہیں, اور ابھی بھی جو ہے وہ کہانی جو ہمارے یہاں ایک اردو چینل ہے اس کے لیے کچھ میری ایک کتاب لی گئی ہے, باد سبا کا انتظار جو میرا آخری مجموعہ ہے, لیکن میں خود اس کے لیے لکھ پاؤں یہ میرے لیے ممکن غالباً نہیں ہے.
اچھا, اب تھوڑی سی بات ہندوستان میں, اب ہندوستان میں آپ نے رہتے ہوئے 1970 میں افسانے کا ایشو کی اردو زبان میں کی, تو وہاں ظاہر ہے کہ اب ہندی کا رواج بہت بڑھ گیا ہے, تو کیا آپ نے ہندی میں بھی لکھتے ہیں یا اس کا ترجمہ کرتے ہیں یا کیا صورت ہوتی ہے؟
جی نہیں, میں ہندی میں کہانی تو نہیں لکھتا, حالانکہ ہندی ہمارے ہندوستان میں تو وہ ہماری راج بھاشا ہے, یعنی آفیشیل لینگویج ہے, اور میں ہندی سے اچھی طرح واقف ہوں, خوب پڑھتا ہوں اور خوب لکھ سکتا ہوں جہاں تک سرکاری کام کا سوال ہے, لیکن کہانی تو میں اپنی ہی زبان میں لکھ پاتا ہوں, مادری زبان میں, اور پھر اس کے بعد وہ ترجمہ ہو جاتی ہے انگریزی میں, ہندی میں, مراٹھی میں اور اڑیا میں, ان چار زبانوں میں زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں لٹریچر کو, اور بھی زبانوں پسند کرتی ہیں لیکن ہماری کہانیوں کو یہ چار پانچ ہی زبان والے جو ہے وہ اپنا پائے تو ان میں چھپ جاتی ہیں. ہندی میں تو میری تمام چیزیں چھپی ہوں اور انگریزی میں بھی تقریباً تو دہائی چیزیں چھپ چکی ہیں.
تو اب ہندی میں جو افسانہ نگاری ہو رہی ہے, ظاہر ہے کہ اس سے ہماری واقفیت کم ہے, تو کیا وہاں بھی اچھی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں؟
ہندی میں بہت اچھی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں, اور یہ بات میں نے دیکھی کتنی آسانی کے ساتھ کہہ دی بغیر کچھ سوچے ہوئے, بغیر کسی قسم کے سوچنے کی اپیل کیے ہوئے, ہندی میں بہت اچھی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں, اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے, وہ کہانیاں اردو کی کہانی سے مختلف ہوتی ہیں, کیونکہ دونوں زبانوں کے پیچھے جو ٹھاٹھے مارتا ہوا کلچر ہے وہ الگ الگ طریقے کا ہے, لیکن ان کہانیوں میں ہمارے لیے بھی لطف کا سامان ہوتا ہے. اور اب جیسے ہندی کی کہانیوں میں 56 تولے کا کردھن اور وارن ہیسٹنگز کا سانڈ اور مطلب پیلی چھتری والی لڑکی, میں آپ کو بالکل وہ کہانیاں بتا رہا ہوں جو ابھی پچھلے 10-15 برس میں لکھی گئی ہیں, تو بہت عمدہ کہانیاں لکھی گئی ہیں, اور خاص طور سے سوم پرکاش نے بہت اچھی کہانیاں لکھی ہیں. ہندی میں کہانی اچھی لکھی جا رہی ہیں, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اردو کی کہانی ان سے تھوڑا سا آگے ہے, کیونکہ ہندی کہانی جو ہے ابھی نریشن کی ایک سطح سے آگے اپنے آپ کو بہانے پہ تیار نہیں ہے, جبکہ اردو کہانی جو ہے وہ نریشن کی کئی سطحوں کو عبور کر چکی ہے, اور کبھی واپس آ جاتی ہے پہلے والے نریشن پہ, لیکن پھر کبھی اگلے نریشن پہ چلی جاتی ہے. ہندی کہانی والے جو ہیں وہ زیادہ واضح, زیادہ براہ راست اور بغیر کسی پیچ کے اور بغیر کسی گھماؤ کے کہانی کہنے میں یقین رکھتے ہیں, تو کبھی کبھی وہ کہانیاں بہت سپاٹ بھی ہو جاتی ہیں لیکن اکثر بہت پر اثر بھی ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں اردو کہانی جو ہے وہ زبان اور نریشن کے لحاظ سے تو رچ ہوتی ہے, لیکن اپنے تاثر کے لحاظ سے کبھی کبھی جو ہے وہ بالکل ایک چیختہ اور معمہ بن جاتی ہے, تو یہ فرق تو ہے. لیکن ابھی پچھلے میں سمجھتا ہوں 25-30 برسوں میں اردو کہانی میں ایک وضاحت دوازت کے ساتھ آئی ہے, یعنی بالکل وضاحت ایسی والی نہیں جیسے مضمون میں ہوا کرتی ہے یا اخباری کالم میں ہوا کرتی ہے, لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہانی کے اس 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 جو نئی کہانی ہے اس کے وصف کو بیان کر رہا ہوں, تو اس میں ایک دوازت کے ساتھ اور ایک رمز کے ساتھ جو ہے وہ وضاحت آئی ہے, ورنہ 60, 65, 70 کے بیچ میں جو کہانیاں لکھی گئیں وہ بہت چیختہ تھیں, بہت مومے تھے, اور اب وہ کہانیاں لوگوں کے حافظے سے بھی محو ہو چکی ہیں, وہ کہانیاں بھی اور ان کہانیوں کے لکھنے والے بھی, اللہ ماشاء اللہ چند ایک یاد رہ گئی, مطلب وہ جو پورا قافلہ تھا چیختہ لکھنے والوں کا وہ اس کو لوگ بھلا چکے ہیں, اور میرے خیال میں ہر بری چیز کو بھلا ہی جانا چاہیے.
اچھا, افسانہ نگاری کے علاوہ کوئی شاعری سے بھی شغف کیا؟
جی ہاں, یہ شوق بھی ساکسار میں کیا اور ابھی بھی کرتا ہوں. شاعری میں نے بہت کی ہے لیکن بڑی دو طریقے کی شاعری کی, ایک تو میرے گھر کا ماحول جو ہے وہ بڑا مذہبی اور روحانی اور خانقاہی ماحول ہے, تو میں نعتیں منقبتیں ہم بھی لکھتا ہوں, تو وہ تو اس کے مجموعے تو میرے چھپ چکے ہیں, اور لیکن جو ایک مجھے کہنا چاہیے کہ جس سے نارمل شاعری آپ کہہ لیجیے وہ جو کرتا ہوں تو وہ کہیں زیادہ چھپائی نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں کوئی ہوں گی تقریباً ایک 75-100 کے قریب نظمیں ہوں گی میرے پاس, میں سوچتا ہوں کہ ان کو سکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے موقع ملا تو سکھاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ.
ابھی آپ نے اردو کے جدید افسانہ نگار سید محمد اشرف کی گفتگو سنی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ ہمارا ادبی مجلہ صدارنگ سن رہے ہیں.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں، جس میں پاکستان، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر، طویل دورانیے کے مذاکرے، اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت، خواتین اور نوجوانوں کے مسائل، تعلیم، امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے، 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے، 0800-777-789.
اردو میں ہلکے پھلکے طنز و مزاح سے بھرپور مضامین لکھنے والے گنے چنے ہیں. اس صنف میں باقاعدہ جن ادیبوں نے کمال حاصل کیا ان میں رشید احمد صدیقی کا نام نمایاں ہے. رشید احمد صدیقی صاحب نے خاکے بھی لکھے ہیں اور انشائیے بھی. چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی معنی خیز باتیں انہی کا خاصہ ہیں. اور آج ان کا لکھا ہوا ایک شخصی خاکہ مولانا حسرت موہانی پر، اس درویش صفت شخصیت کی جس طرح رشید احمد صدیقی صاحب نے تصویر کھینچی ہے، وہ نہ صرف اردو ادب کا ایک شہپارہ ہے بلکہ مولانا حسرت موہانی کا ایک جامع تعارف بھی. یہ خاکہ سنا رہے ہیں خالد حمید صاحب.
ان کی گول چھدری داڑھی، ان کے چھوٹے تال کی عینک، ان کی باریک آواز، بغیر پھننے کی ترکی ٹوپی، گھسی پسی چپل، موزوں سے کوئی سروکار نہیں، موٹے کھدر کی ملگجی پیوند لگی کاواک سی شیروانی جس کے اکثر بٹن ٹوٹے یہ غائب، ہاتھ میں بدرنگ سا جوٹ کا ایک چھولا، دری تکیا اور موٹی ملگجی چادر کا مختصر بستر، ٹیڑھا میڑھا پرانا چھوٹا سا ایک ٹرنک اور تاملوٹ، یہ تھے حسرت. لیکن کس قیامت کا یہ آدمی تھا، محشر خیال نہیں محشر عمل. جس بات کو اپنے نزدیک حق سمجھتا تھا اس کو بغیر کسی تامل کے، بغیر گھٹائے بڑھائے، بغیر ہموار کیے، بغیر مصلحت یا موقع کا انتظار کیے، بے ساختہ زبان میں بغیر پلک جھپکائے، مخاطب فلاطون ہو یا فرعون، اس کے سامنے کہہ ڈالنا حسرت کے لیے معمولی بات تھی. ایسا نڈر، سچا، محبت کرنے والا اور محبت کا گیت گانے والا اب کہاں سے آئے گا؟ کسی سے نہ دبنے والا، ہر شخص پر شفقت کرنے والا، زبان کا نباس، شاعروں کا والی، غزل کا امام، ادب کا خدمت گزار. کیسی سچی بات ایک عزیز نے کہی کہ سیاست کوئلے کا کاروبار ہے جس میں سبھی کا ہاتھ اور بہتوں کا منہ کالا ہوتا ہے سوائے حسرت کے. حسرت شخص کے اعتبار سے نہایت انتہا پسند واقع ہوئے تھے. ان کے ہاں تضاد کی بھی کمی نہیں، لیکن ان کی شاعری میں جو توازن، تازگی اور ترنم ملتا ہے وہ کم شعرا کے نصیب میں آیا ہے. مذہب اور سیاست میں کٹر ہونے کے باوجود شاعری میں حسرت کس درجہ شیری نوا اور شریف النفس، اور زندگی میں کیسے درویش صفت اور تیغ اصیل تھے. حسرت علی گڑھ کالج کے بڑے ذہین اور ہنہار طالب علم تھے. انگریز دشمنی میں نکالے گئے، علی گڑھ میں سودیشی کپڑے کی دکان کھولی، دیوان غالب پر حاشیہ لکھا، اردو معلہ کی ایڈیٹری کرتے رہے، اور ان مشغلوں سے جو کچھ روکا پیکھا میسر آ جاتا اسی پر اکتفا کرتے، اور دنیا کے تمام عیش و کامرانی کو ٹھکرائے، فریب و فرونیت پر گرجتے اور حسن و عشق کا راگ گاتے رہے. کسی صاحب دولت کا زہرہ نہ تھا کہ محبت و مسکنت کے اس پوریا نشین اور عظیمت و صداقت کے اس نقیب و ناخدا سے آنکھ ملا سکیں. دیسی کھرے مٹیالے کاغذ پر اردو کے مشاہیر، کم نصیب، گوشہ گیر اور تقریباً بھلائے ہوئے شعرا کے کلام کا انتخاب شائع اور ان کی خدمات کو اجاگر کرتے رہے. علی گڑھ کالج میں بحیثیت طالب علم بدیسی حکومت سے سب سے پہلے حسرت ہی نے ٹکر لی. کالج میں ہلچل مچ گئی اور حسرت نکالے گئے. اس زمانے میں بغاوت اور آزادی کی مشعل کو حسرت ہی نے علی گڑھ سے روشن کیا. کسی کا اس زمانے میں حسرت سے تعلق رکھنا انگریزی حکومت کے قہر و اعتاب کا موجب ہوتا تھا. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے علی گڑھ کالج کے اچھے سے اچھے طالب علم حسرت کی خدمت میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے ضرور حاضر ہوتے اور اس پر فخر کرتے کہ حسرت نے ان کو اپنے بوریے پر بٹھایا، شفقت اور محبت کی باتیں کیں اور اپنا کلام سنایا. اساتذہ سخن کے کلام اور شعر و ادب کی باریکیوں اور نزاکتوں سے آشنا کیا. کسی کا اس زمانے میں حسرت سے تعلق رکھنا انگریزی حکومت کے قہر و اعتاب کا موجب ہوتا تھا. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے علی گڑھ کالج کے اچھے سے اچھے طالب علم حسرت کی خدمت میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے ضرور حاضر ہوتے اور اس پر فخر کرتے کہ حسرت نے ان کو اپنے بوریے پر بٹھایا، شفقت اور محبت کی باتیں کیں اور اپنا کلام سنایا، اساتذہ سخن کے کلام اور شعر و ادب کی باریکیوں اور نزاکتوں سے آشنا کیا. گزشتہ 35-36 سال میں جو لوگ علی گڑھ سے فارغ التحصیل ہو کر پبلک لائف میں داخل ہوئے اور نام پیدا کیا، ان میں کوئی ایسا نہیں جس کو میں نے بہت قریب سے نہ دیکھا ہو اور ان کو اچھی طرح جانتا پہچانتا نہ ہو. علی گڑھ میں رہتے بستے ایک عمر ہوئی. یہاں کی زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جو نظر سے نہ گزرا ہو اور کون سی نعمتیں ہیں جو میسر نہیں آئیں؟ یہاں سے بہت سے طالب علم سیاسی عقائد کی بنا پر نکالے بھی گئے. ایسوں کا یہاں سے بیزار ہونا فطری تھا. لیکن اس وقت دو ہستیاں ایسی یاد آتی ہیں جو یہاں سے جس عقیدے کی بنا پر نکالی گئیں اس کی انہوں نے تمام عمر پیروی کی. ہزار عقوبتیں جھیلیں لیکن یہ اپنے راستے سے نہ ہٹے. ان میں ایک حسرت ہے، بے غرضی، جفا طلبی، حق کوئی، خدا ترسی اور آزادی کے راستے کو لمحے بھر کے لیے بھی نہیں چھوڑا. کیسے کیسے علام اور آزمائش سے گزرے، دو چار سال نہیں، نصف صدی سے اوپر، لیکن دامن کہیں سے ملوث نہیں ہوا. نہ اپنی نظر کو نیچے ہونے دیا، نہ اپنے عقیدت مندوں کی نظر کو. جہاں تک غزل گوئی کا تعلق ہے، حسرت شروع سے آخر تک تقریباً نصف صدی سے اوپر اپنے معاصرین میں سب سے ممتاز، منفرد اور محترم رہے ہیں. سب سے بدنام صنف سخن کو سب سے پورا شوب بحث میں حسرت نے جس طرح بچایا اور سب سے ممتاز رکھا، وہ حسرت کا بہت بڑا کارنامہ ہے. چنانچہ میرا خیال ہے کہ ابھی ایک نامعلوم مدت تک غزل گوئی کے معیار حسرت ہی رہیں گے. یہی بات نظم گوئی کے سلسلے میں اقبال کے بارے میں وثوق سے کہی جا سکتی ہے. کوئی 15-16 سال ادھر کی بات ہے، ایک دفعہ سفر میں حسرت کا ساتھ ہو گیا. میں دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، تھرڈ کلاس کی بھیڑ سے جاں بر نہیں ہو سکتا. حسرت حسب معمول تھرڈ کلاس میں سفر کر رہے تھے. میں نہیں کہہ سکتا کہ جس ڈبے میں وہ سفر کر رہے تھے اس کا کیا حال تھا، کتنی بھیڑ تھی، کیسے لوگ تھے اور کیسا تکلیف دہ موسم تھا. لیکن حسرت کے بشرے یا بات چیت سے مطلق ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ ان کو شمع برابر بھی کوئی تکلیف تھی. اردو پی ایچ ڈی کا زبانی امتحان لینے حسرت علی گڑھ تشریف لائے تھے، اسی سج دھج سے جس کا ذکر اوپر کر چکا ہوں. سفر خرچ کا بل فارم دستخط کے لیے پیش کیا گیا تو بولے، یہ فرسٹ کلاس کا کرایہ کیسا؟ میں تو تھرڈ کلاس میں سفر کیا کرتا ہوں. دراصل میں دہلی جا رہا تھا، پروگرام ایسا رکھا تھا کہ یہاں اتر پڑوں اور امتحان لے کر آگے بڑھ جاؤں. پھر یہ کرایہ کیسا؟ ٹھہرنے کا الاؤنس کیوں؟ تام و قیام تو آپ کے ہاں رہا. بڑی دیر تک بڑے مزے کی رد و قدا ہوتی رہی اور علی گڑھ سے اپنی الفت کا اظہار کرتے رہے. حسرت ہندوستانی پارلیمنٹ کے ممبر تھے لیکن ان کے اپنے انداز درویشانہ میں کوئی فرق نہ آیا. نہ ممبروں کی آرام دہ کشادہ اور پرفضا قیام گاہ، نہ ٹیلی فون، نہ موٹر، نہ تفریح، نہ دعوت، نہ دید و بازدید. ایک غیر معروف شکستہ مسجد میں چٹائی پر قیام رہتا تھا. فرش پر آس پاس اخبارات، کاغذات اور فائلیں۔ وقت آئے تو کسی دکان پر جا کر کھانا کھا لیا، کاغذات جھولے میں ڈالے، پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ راستہ اکثر پیدل ہی طے کرتے تھے اور موقع جان پڑتا تو پارلیمنٹ میں ایسی دو ٹوک اور بے لاگ تقریر کرتے کہ در و بام گونج اٹھتے۔ دہلی میں ایک نیم سرکاری اور سیاسی قسم کا اجتماع تھا، بعض اہم اور نازک مسائل زیر بحث تھے۔ شام کو اسرانہ تھا، آیان و اکابر جمع تھے، حسرت بھی مدعو تھے۔ ایسے مواقع پر ایسی پارٹیاں صرف چائے پینے پلانے کے لیے نہیں ہوتی، اور باتیں بھی مد نظر ہوتی ہیں۔ آرائش و زیبائش، جاہ و حشم، ساز و سامان، تکلف و توازو، صاحبان ثروت، ماہرین سیاست، اکابر علم و حکمت اپنے اپنے وزن اور وقار کے ساتھ، اور خواتین میں اپنی تمام جلوہ سامانیوں کے موجود تھیں، فضا آراستہ، چمن پیراستہ۔ اتنے میں ایک طرف سے حسرت نمودار ہوئے، اسی سج دھج سے جو صرف ان کی تھی، اسی وقار درویشی اور انداز قلندری سے جو ان کا مسلک تھا، اور اسی شعلہ سامانی اور شبنم افشانی کے ساتھ جو ان کی زندگی تھی۔ مجمع میں ایک لہر سی دوڑ گئی، ہر شخص نے بڑے لطف و احترام سے حسرت کی پذیرائی کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کی توجہ اور تپاک کا مرکز بن گئے۔ شائستہ فقرے، لطف کی باتیں، عقیدت و محبت کی پیشکش، ایسا معلوم ہونے لگا جیسے یہ تقریب حسرت ہی کے خیر مقدم کے لیے منعقد ہوئی تھی۔ فرمائش شروع ہو گئی، حسرت نے شعر سنانا شروع کر دیے۔ حسرت زیادہ تر اپنا کلام تحت اللفظ سناتے تھے، بالکل جیسے باتیں کرتے ہیں، مگر معلوم نہیں کیوں کبھی کبھی ترنم بھی فرمانے لگتے، جس پر مجھے ہمیشہ ہنسی آ جاتی۔ ان کا ترنم ایسا تھا جیسے کوئی معصوم بچہ ترنم کے ہر اصول سے بیگانہ محض ترنم کی نقل کر رہا ہو۔ حسرت اپنا کلام سنا رہے تھے، سارے اکابر ان کے گرد جمع ہو گئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ تھوڑی دیر تک ذہن میں کچھ اور باتیں آتی رہیں اور اپنا اپنا نقش چھوڑتی چلی گئیں۔ سارا گرد و پیش جو دولت، امارت اور نفاست کا ترجمان اور آئینہ دار تھا، ایک شخص کی موجودگی سے کیا ہو گیا، اور اس مرد درویش کے جلال اور اس کی شاعری کے جلو میں وہ سارا اہتمام کس درجہ سطحی اور ضمنی معلوم ہونے لگا۔ کتنی ایسی باتیں ذہن میں آئیں جن کو باضابطہ اور بامانی تحریر کا جامہ پہنانا ناممکن معلوم ہونے لگا۔ یک یک اقبال کی ایک نظم کے نقوش تصور میں ابھرنے لگے اور بے اختیار یاد آنے لگے۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔
مولانا حسرت موہانی کے بارے میں جناب رشید احمد صدیقی کا مضمون خالد حمید سنا رہے تھے۔
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں، روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں۔ رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789۔ زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک۔ ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی، ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے۔ یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی 15ویں غزل کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی۔
اس غزل میں جو خاص موضوع ہے وہ ایک موازنہ ہے شاعر کے اپنی دنیا کا اور محبوب کی دنیا سے۔ شروع یہ ہوتا ہے کہ شب کے برق سوز دل سے زہرائے ابر آپ تھا، شعلہ جب والا ہر ایک حلقے گرداب تھا. لاسٹ نائٹ وین فرام دا لائٹنگ آف دا ہارٹس برننگ دا کلاؤڈس فیئر واز انٹینس ایوری وارٹیکس آف دا ورلڈ پول واز اے لیپنگ فلیم. شب کے برقے سوز دل سے بات صاف ہے. اب زہرہ جو ہے وہ پتے کو کہتے ہیں, اور پتہ پانی ہونا جو ہے اس کے مراد اس تکلیف سے, اس خوف سے ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میری دل کے جلنے سے, دا لائٹننگ آف دا ہارٹس برننگ, اس کی جو برق تھی اس سے ابر کا پتہ پانی ہو گیا تھا. ابر جو تھا وہ خوفزدہ ہو گیا تھا. اور کس طرح سے خوفزدہ ہوا تھا؟ یہ لگ رہا تھا کہ جتنے بھنور ہیں اس کی سارے چکر جو ہیں اس میں سے شعلے لپک رہے ہوں. اب یہ سین کچھ یوں کھینچا ہے کہ انہوں نے ابر کو ایک بھنور سے خطاب دیا ہے, اور بھنور کے ہر ایک گرداب میں جتنے بھی اس کے چکر تھے ان میں سے شعلے نکل رہے ہیں. بیان کیا گیا ہے حالت دل کہ اس میں کس قدر تکلیف و گرمی تھی. وہاں کرم کو عذر بارش تھا انا گیرے خرام, گریے سے یا پمبائے بالش کفے سیلاب تھا. دیر کائنڈنیس ہیڈ دا ایکسکیوز آف رین ٹو ہولڈ ہر بیک فرام موونگ الانگ ہیئر فرام ویپنگ, دا کاٹن آف دا پلو واز دا فوم آف دا فلڈ. بارش کا بہانہ یا بارش نے محبوب کو روک رکھا, محبوب نہ آ سکا. اب دیکھیے وہاں انہوں نے ایک بارش کی ہے, اب انہوں نے دوسری بارش اپنے گھر میں کی ہے. کہتے ہیں گریے سے یہاں, اور یہاں اتنا رونا تھا کہ جو تکیے میں روئی تھی ہمارے وہ اتنی بھیگی کہ یہ لگا جیسے کسی سیلاب میں جو جھاگ اٹھتی ہے جب سیلاب آتا ہے, تو وہ عالم ہو گیا تھا اس تکیے کی روئی کا. مراد بتانا یہ ہے کہ یہاں بھی وہی بارش تھی جس بارش کا محبوب نے فائدہ اٹھاتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا. صرف مقابلہ ہے اس بارش کا اور اس بارش کا جو آنسوؤں سے ہوئی ہے. آگے بھی اسی موضوع پہ انہوں نے چند ایک اشعار اس میں اسی غزل میں بیان کیے ہیں. پھر کہتے ہیں وہاں خود آرائی کو تھا موتی پرونے کا خیال, یا ہجوم اشک میں تارے نگاہ نایاب تھا. دیر دا سیلف اڈارننگ بیوٹی was thinking about stringing pearls. Here, the onslaught of tears, here with the onslaught of tears, the thread of the glance was untraceable. محفل میں محبوب بناؤ سنگار کرنے میں مصروف ہیں, موتی پرو رہے ہیں. اب یہاں موتی کون سے پرو رہے ہیں ہم؟ آنسوؤں کے موتی ہیں. یہاں ہجوم اشک سے اتنے موتی تھے کہ نگاہ جو تھی یا کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا. غالب نے اکثر نگاہ تارے نگاہ کا ایک استعمال کرتے ہیں, جیسے نگاہ کو ایسا تار ہو جو آنکھ سے نکل کے باہر جا رہا ہے, اس کو نگاہ تارے نگاہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہاں ہجوم اشک میں تارے نگاہ نایاب تھا, یہاں پہ آنکھ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, اتنا شدت تھی آنسوؤں کی. اور ترکیب وہ استعمال کی, تارے نگاہ یہاں استعمال کیا ہے تو پہلے مصر انہوں نے موتی پرونا جس میں بھی تار استعمال ہوتا ہے اس کا ذکر کیا ہے. پھر کہتے ہیں جلوے گل نے کیا تھا واں چراغاں آبجو, یا رواں مشگانے چشمے تر سے خونے ناپ تھا. دیئر دا ڈسپلے آف دا روز ٹرن دا واٹر وے ان ٹو اے لیمپ ڈسپلے, ہیئر فریش بلڈ فلوڈ فرام دا آئی لیشز آف دا بیڈیوڈ آئیز. مراد صرف یہ کہ پانی کی کوئی نہر ہے اور جلوے گل ہے, اس میں گلاب پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر چراغاں ہو رہا ہے, اور یہاں کیا عالم ہے ہمارے گھر پہ. یہاں رواں مشگاں نے چشمے تر سے, یہاں پلکوں سے خون جو تھا, خون ناب خالص خون, نیا خون, فریش بلڈ جو تھا وہ بہ رہا تھا. اب دیکھیے وہ خون کی لالی کو انہوں نے وہ چراغ آبجو, جلوے گل, روانی, مشگان, چشمے تر, یہ سب چیزیں ایک طرح سے بیان کی ہیں انہوں نے کہ ادھر جو عالم تھا وہ تھا گل سے، یہاں یہی عالم ہمارے آنسوؤں سے ہوا ہے۔ پہ کہتے ہیں، یا سرے پرشور بے خوابی سے تھا دیوار جو، وہاں وہ فرق ناز مہوے بالش کم خواب تھا۔ ہیئر اے ٹیمیولٹ فلڈ ہیڈ آؤٹ آف سلیپ لیسنیس واز ان سرچ آف اے وال، دیئر دا سمٹ آف کوکٹری واز ابزاربڈ ان اے ویلویٹ پلو۔ یہاں بے خوابی کا عالم یہ تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ اپنے سر کو کسی دیوار سے دے ماریں، اور وہاں وہ محبوب کم خواب کے تگیے پہ سر رکھ کے سو رہا تھا۔ پھر کہتے ہیں، یہاں نفس کرتا تھا روشن شم میں بزم بے خودی، واہ، یہاں نفس کرتا تھا روشن شم میں بزم بے خودی، جلوائے گلواں جلوائے گلواں بساتے صحبت احباب تھا۔ ہیئر دا بریتھ واز لائٹنگ اپ دا کینڈل ان دا اسمبلی آف دا سیلف ٹرانسینڈنس، دیئر دا ڈسپلے آف دا روز واز دا کارپٹ آف دا کمپنی آف فرینڈس۔ ہماری سانس ہماری بز میں شمع کو روشن کر رہی تھی، محبوب کی محفل میں ہر طرف گلاب بکھرے ہوئے تھے فرش پہ، جس سے سوال ہو رہا تھا رقیبوں کا۔ پھر کہتے ہیں کہ، فرش سے تا عرش واں طوفاں تھا موجے رنگ کا، یا زمین سے آسماں تک سوختن کا باپ تھا۔ پھر ذکر وہی ہے محبوب کی محفل کا کہ وہاں سراسر ایک طوفان رنگ تھا، ہر طرف رنگینی تھی، اور یہاں زمین سے آسمان تک سوائے جلنے کے اور کچھ نہ تھا۔ دیئر فرام دا فلور ٹو ہیون واز اے ویو اسٹارم آف کلر، ہیئر فرام دا گراؤنڈ ٹو اسکائی واز این ارینا آف برننگ۔ تے میں کہتے ہیں، ناگہاں اس رنگ سے خونابہ ٹپکانے لگا، دل کے ذوق کاوش ناخن سے لذت یاب تھا۔ سڈنلی ود گریٹ انٹینسٹی اٹ بگین ٹو ڈرپ فریش بلڈ، دا ہارٹ بیکاز اٹ ہیڈ گاٹن پلیزر فرام دا ریلش آف دا اسکریچنگ آف فنگر نیلز۔ ناگہاں ایسے واقعے وہ کہتے ہیں جس کی امید نہ ہو، کہ ایک دم سے خون ٹپکنے لگا، خونابہ فریش بلڈ نیا خون ٹپکنے لگا دل سے، کیونکہ دل کو بہت شوق تھا کہ ناخن سے، ذوق کاوش ناخن سے لذت یاب، ناخن سے کھرونچنے کی لذت دل میں تھی۔ عاشق نے زخموں کو ناخن سے کھرونچا، دل مارے خوشی کے یک بیک ناگہاں اس میں سے خون دوبارہ ٹپکنے لگا۔ ذکر ہے اس درد کی طرف کہ کس طرح سے خون بہانا ہی اس کے لیے قابل لذت کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہم غالب کی غزل نمبر 15 پہ ہم نے آج بحث کی، اور یہ بتانے کی کوشش کی کس طرح غالب نے بہت ہی رنگین خیالات محفل محبوب کی ہے، محفل عاشق کی ہے، شعلے لپک رہے ہیں، رنگین محفلیں ہیں، اور ایک عجیب نظارہ پیش کیا ہے اس غزل میں، کہ اگر آپ اس کو ایک دو مرتبہ پڑھیں اور آنکھ بند کر کے سوچیں تو ایک بہت ہی حسین کلرفل ڈسپلے جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی 15ویں غزل کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔ کلام شاعر بزبان شاعر، نشر مقرر کے طور پر محترمہ آصفہ نشاط اور محترم اصغر ندیم سید کا کلام۔ سب سے پہلے محترمہ آصفہ نشاط،
نظم کا عنوان ہے تمہید۔ سنو، تم نے کبھی مجھ سے میری تصویر مانگی تھی، کہا تھا تم اسے چھو چھو کے دیکھو گے یا آنکھوں سے لگاؤ گے، اسے گھر میں بساؤ گے، اگر وہ مسکرائے گی تو تم بھی مسکراؤ گے۔ سنو، تم نے کبھی مجھ سے میری تصویر مانگی تھی، مگر میں سوچتی ہوں اب بجائے سب یہ کہنے کے، بہت آسان سا ایک کام تم نے کر لیا ہوتا، بہت چپکے سے میری ڈائری میں بنا تمہید باندھے اپنا فوٹو رکھ دیا ہوتا۔
واہ واہ۔
ایک اور نظم ہے، اس کا عنوان ہے کلازٹ۔ کلازٹ میں میری قوس و قزح کی ہر گواہی ہے، ستاروں سے بھرا آنچل یہ نیلے آسماں جیسا یقیناً چھاؤں ہے جس میں، سنہرا پرس، دھانی چوڑیاں، شیفون کی ساڑی، یہ سارے رنگ میرا ہی تعارف ہیں، انہی کپڑوں کے پیچھے میں نے چہرے ٹانگ رکھے ہیں۔ کوئی ہمدرد ہے چہرہ، کسی میں غم گساری ہے تو کوئی کاروباری ہے۔ یہ سارے رنگ سب چہرے جو ہے میرا تعارف بھی، یہی میری نفی بھی ہیں۔ انہی رنگوں میں چہروں میں وہی چہرہ جو میرا تھا وہی بس کھو گیا ہے۔ کہ چھپا رہے ہیں جو سب سے وہ بات لکھیں گے، میرے قلم سے حضور اپنی مات لکھیں گے۔ جہاں پہ دست بریدہ کی فصل بوئی گئی تو تم بھی پڑھنا وہاں کیا یہ ہاتھ لکھیں گے۔ پرندے آ کے جہاں گیت گایا کرتے تھے، وہ شاخ کاٹی گئی پیڑ بات لکھیں گے۔
واہ واہ بہت خوب۔
بدل رہے ہیں جو معیار عدل، ان سے کہو وہ حاکموں کی کہاں تک صفات لکھیں گے۔ عجیب شوق میرے گھر میں آ کے بیٹھ گئے، عجب ستم کے اسے التفات لکھیں گے۔ اور ایک اور یہ کہ ہے سمندر کا سفر حکم ہوا ماننا ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ یہاں کے حالات سے،
جی جی،
ہے سمندر کا سفر حکم ہوا ماننا ہے، مار کا سخت ہے قسمت کا لکھا ماننا ہے۔ اور دوسری شرط ہے کوئی تو بتا دے پہلے، دوسری شرط ہے کوئی تو بتا دے پہلے، شرط اول تو یہی تجھ کو خدا ماننا ہے۔ سارے الزام ہی سچ ہوں گے مگر اب کے بار، سوچ کر میں یہ بتاؤں گی کہ کیا ماننا ہے۔ رشک آتا ہے پرندوں پہ جو آزاد تو ہیں، ایک ہم ہیں کہ ہمیں سب کا کہا ماننا ہے۔
واہ واہ،
اتنے مصروف ہیں بچے کہ مجھے ماں ہو کر، ساتھ رہ کر بھی انہیں خود سے جدا ماننا ہے۔
واہ،
ہے سمندر کا سفر حکم ہوا ماننا ہے، مار کا سخت ہے قسمت کا لکھا ماننا ہے۔
واہ،
اور ایک دکھ وہ بھی ہے کہ جو ہم وہاں کی تکلیف کو دیکھتے ہیں اور کر کچھ نہیں سکتے۔
جی،
تو اس پہ دو تین شعر آپ کو سنا دوں۔
جی جی،
کہ معاملہ اب دعا سے آگے نکل گیا کیا، قصور میرا سزا سے آگے نکل گیا کیا، ندامتوں میں ڈھلا ہوا لہجہ روشنی کا، چراغ کوئی ہوا سے آگے نکل گیا کیا۔
واہ واہ، بہت خوب۔
ہزاروں پیوند تھے مگر سب ڈھکے ہوئے تھے، مگر کوئی اب قبا سے آگے نکل گیا کیا۔ انہی کی ضد تھی میں اعتراف شکست کر لوں، بیان حرف ادا سے آگے نکل گیا کیا۔
بہت خوب۔
عنایتیں اوڑھ لی ہیں، دستار پھینک دی ہے، مرض کچھ ایسا دوا سے آگے نکل گیا کیا۔
واہ واہ، بہت خوب۔
یہ غزل میں نے سنائی تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جدید آواز ہے، مطلب جو میرے سامنے آ گئی وہی میں سنا دیتی ہوں۔
جی جی،
کہ ہمارے بیچ غضب کا مکالمہ ہوا تھا،
ہمارے بیچ
غضب کا مکالمہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ کیا ہوا تھا۔ نہ صرف تلخ بہت تھا، وہ نیل گون بھی تھا، مجھے تو شک ہے سمندر میں کچھ ملا ہوا تھا۔ وہ خط جو پڑھنے سے پہلے ہی میں نے پھاڑ دیا، اگرچہ نام تھا میرے مگر کھلا ہوا تھا۔ اکیلی رہ گئی، دونوں ہی مر گئے جن میں، میرے حصول کی خاطر مقابلہ ہوا تھا۔ ذرا قریب جو آیا اسے ڈبو دیں گے، سمندروں کا کسی سے معاہدہ ہوا تھا۔ جب اپنی قوت گویائی کھو چکی ہے نشاط، تو کوئی اور بتا دے کہ اس کو کیا ہوا تھا۔
محترمہ آصفہ نشاط اپنا کلام پیش کر رہی تھیں، اور اب جناب اصغر ندیم سید سے ان کی نظمیں سنیے۔
مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، کہیں تاریخ کی راہداریوں میں ہی بھٹکتے ہیں، کہیں پر داستان گوئی کے سارے باب کھلتے ہیں، کہیں پر سربزانو بیٹھ کر مرثیہ پڑھتے ہیں۔
واہ،
کہ یہ شام غریبہ ہے، کہ یہ تاریخ کے لمبے سفر کا ایک پڑاؤ ہے۔ مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، کہیں پر بھی نہیں پہنچے، کہانی ایک جیسی ہے مگر کردار ہر منظر میں کچھ تبدیل ہوتے ہیں، تماشا بھی وہی ہے اور تماشائی مسافر ساٹھ برسوں کے تماشا دیکھتے ہیں. یہ منظر اور موسم کب بدلتے ہیں؟ مسافر ساٹھ برسوں کے کبھی حیرت سے تکتے ہیں، کبھی رستہ بدلنے کے لیے پہلو بدلتے ہیں. کہیں پر رات کے گنبد میں جگنو ٹم ٹماتا ہے، یہی میرے سفر کا استعارہ ہے. اسی جگنو کی لو سے اپنے گھر کا راستہ معلوم کرتا ہوں. مسافر ساٹھ برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، کہیں پر بھی نہیں پہنچے. یہ ایک نظم تھی. اگلی نظم
جی شاد.
مجھے ایک سچ بولنا ہے، مگر میری مشکل یہ ہے کہ وہ سچ مگر میری مشکل یہ ہے کہ وہ سچ مجھ سے ڈرتا ہے. کہتا ہے میں مصلحت کیش لوگوں سے ڈرتا ہوں.
واہ.
جو سچ کے بدلے میں اپنے لیے اونچے رتبے کا سودا کریں. مجھے ایک سچ چاہیے جس کی آنکھوں میں سورج کی بینائی ہو، جس کے ہاتھوں میں سونے کی تلوار ہو اور ڈھال چاندی کی ہو. مجھے ایک ایسا ہی سچ چاہیے، مگر میری مشکل یہ ہے کہ سچ میری عادت نہیں ہے، شہادت نہیں ہے. اسے کس طرح اپنی جانب بلاؤں؟ مجھے ایک سچ چاہیے.
واہ.
اور سچ کے سوا کچھ نہیں چاہیے. میں کس چیز سے اس کو تشبیہ دوں؟ میرے خیال میں بس وہ اپنے ہی جیسے کسی سچ سے ملتا ہے. مجھے ایک ایسا ہی سچ بولنا ہے، مگر میری مشکل یہ ہے کہ وہ مجھ سے ڈرتا ہے.
واہ واہ.
کہتا ہے کہ بزدلوں کے لیے میرے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. مجھے میرا سچ چاہیے، مگر میری مشکل یہ ہے کہ وہ سچ مجھ سے ڈرتا ہے اور میں اس سے ڈرتا ہوں. مگر میری مشکل یہ ہے، وہ سچ مجھ سے ڈرتا ہے اور میں اس سے ڈرتا ہوں. ڈرتا ہوں اس کو کوئی میری مٹھی سے اغوا نہ کر لے. مجھے خون بہا چاہیے. میرا سچ روز اخبار میں قتل ہوتا ہے، ہر روز گلیوں میں اور کچی آبادیوں میں، عدالت میں اور قہوہ خانوں میں اس کا لہو بولتا ہے، مگر کوئی سنتا نہیں ہے کہ وہ ایک بزدل کا سچ ہے. مجھے خون بہا چاہیے، میرا سچ چاہیے ایک بزدل کا سچ.
جی شاد.
یہ ایک نظم ہے. میں ڈرتا ہوں محبت سے.
واہ.
میں ڈرتا ہوں محبت سے، یہ میری پہلی بارش ہے، میں اس میں بھیگ جاتا ہوں. میں ڈرتا ہوں محبت سے، کہیں یہ شہر جانا میں برہنا پا برہنا سر نہ جا پہنچے اور آداب تمنا کی روایت بھول جائے. میں ڈرتا ہوں محبت سے کہ یہ ایسا سمندر ہے جو پورے چاند کی راتوں میں سب کچھ بھول جاتا ہے، کناروں سے اچھل کر پھیل جاتا ہے. میں ڈرتا ہوں محبت سے، کہیں یہ میری آنکھوں میں نہ اترے اور مجھے افشاں نہ کر دے. میں ڈرتا ہوں محبت سے کہ میری آرزو کی بیل دل پہ پھیل جائے گی. میں ڈرتا ہوں محبت سے، یہ ایسی آگ ہے جو آنکھ کے رستے سے دامن تک پہنچتی ہے. میں ڈرتا ہوں محبت سے.
جناب اصغر ندیم سید کا کلام آپ نے سنا. اور آخر میں اسی عنوان کے تحت جناب شفیق سلیمی کا کلام سماعت فرمائیے. شفیق سلیمی صاحب کا ایک منفرد لہجہ ہے جس میں ہجرت کا کرب بھی ہے اور وطن سے محبت بھی. جناب شفیق سلیمی.
تیر ختم ہیں تو کیا ہاتھ میں کمان رکھنا، اس محیط جنگل میں حوصلہ جوان رکھنا. کیا پتہ ہوائیں کب مہربان ہو جائیں، پانیوں میں جب اترو ساتھ بات بار رکھنا. رنجشیں بلا دینا، فاصلے مٹا دینا، ایک مہین سا پردہ پھر بھی درمیان رکھنا. اور ہم بھی ہوں سی لیں گے، جی سکے تو جی لیں گے، کیا کوئی ضروری ہے بولتی زبان رکھنا.
واہ واہ.
یہ گھڑی تو آنی تھی, یوں ہی سرگرانی تھی, اب فضول لگتا ہے کوئی صاحبہ رکھنا. دوسروں کی ضد ہوں میں, کتنا منفرد ہوں میں, یہ بھی کیا کہ سب جیسا سر پہ آسمان رکھنا.
واہ واہ.
تو ایک غزل اور پرانی غزلوں میں سے ہے
جی ارشاد,
کہ سرے راہ شفیق ایک حادثہ رکھا ہوا ہے, ہوا کے رخ پہ ایک بجھتا دیا رکھا ہوا ہے, بدلتی جا رہی ہیں قربتیں بھی دوریوں میں, یہ ایک ہم ہے کہ اب تک فاصلہ رکھا ہوا ہے. وہ صدمے تھے کہ پتھر بھی جو ہوتے ٹوٹ جاتے, مگر ہیں ہم ہیں کہ ہم نے حوصلہ رکھا ہوا ہے. سماج قید میں ہے, لفظ گونگے ہو گئے, یہ کس نے ہر صدا کو بے صدا رکھا ہوا, ابھی کچھ اور دن یوں ہی سزائے ناسزا کاٹ, ابھی کچھ اور دن یوں ہی سزائے ناسزا کاٹ, سنانا رہ گیا ہے فیصلہ رکھا ہوا ہے. بسر کرتے ہیں اوروں کی طرح سے زندگی ہم, بسر کرتے ہیں اوروں کی طرح سے زندگی ہم, بس اتنا ہے وتیرا دوسرا رکھا ہوا ہے. تو ایک غزل اور
جی سنیے,
کہ بے نام دیاروں سے ہم لوگ بھی ہو آئے, بے نام دیاروں سے ہم لوگ بھی ہو آئے, کچھ درد تھے چن لائے, کچھ اشک تھے رو آئے, کچھ پاس نہ تھا اپنے بس آس لیے گھومے, ایک عمر کی پونجی تھی سو اس کو بھی کھو آئے, کچھ پاس نہ تھا اپنے بس آس لیے گھومے, ایک عمر کی پونجی تھی سو اس کو بھی کھو آئے, توہین انا بھی کی تحسین ریا بھی کی, توہین انا بھی کی تحسین ریا بھی کی, یہ بوجھ بھی ڈھونا تھا یہ بوجھ بھی ڈھو آئے. توہین انا بھی کی تحسین ریا بھی کی, یہ بوجھ بھی ڈھونا تھا یہ بوجھ بھی ڈھو آئے, ایک کار نمو برسوں کرتے رہے بن سوچے, ہم بیج محبت کے صحراؤں میں بو آئے. پہچان کا ہر منظر انجان ہوا آخر, پہچان کا ہر منظر انجان ہوا آخر, لگتا ہے کئی صدیاں ایک غار میں سوا ہے.
جناب شفیق سلیمی اپنی منتخب غزلیں پیش کر رہے ہیں.
دور فراق جھیل کر عہد وصال کاٹ کر, کتنے سکون میں ہیں ہم سارے وبال کاٹ کر. دور فراق جھیل کر عہد وصال کاٹ کر, کتنے سکون میں ہیں ہم سارے وبال کاٹ کر, قابو میں آ سکا ہے کب نکلا میری گرفت سے, قابو میں آ سکا ہے کب نکلا میری گرفت سے, سارے حساب توڑ کر سارے ہی جال کاٹ کر, بڑھنے لگی ہیں دم بدم اس کی تو جھنجھلاہٹیں, بڑھنے لگی ہے دم بدم اس کی تو جھنجھلاہٹیں, دینے لگا جواب وہ میرے سوال کاٹ, دینے لگا جواب وہ میرے سوال کاٹ کر, اڑنے کی خواہشیں کہاں دل سے میرے مٹا سکا, اڑنے کی خواہشیں کہاں دل سے میرے مٹا سکا, پھرتا ہے مطمئن بہت وہ پرو بال کاٹ کر. میں ہوں شفیق دشت میں ڈوب کوئی ہو صاحبہ, میں ہوں شفیق دشت میں ڈوب کوئی ہو صاحبہ, رکھتے گی میرے جسم کو باد شمال کاٹ کر.
کلام شاعر بزبان شاعر جناب شفیق سلیمی اپنا منتخب کلام پیش کر رہے تھے. کلام شاعر بزبان شاعر, آج آپ نے ہمارے گزشتہ پروگراموں میں شریک چند شعراء کرام کا کلام سنا. ان کے اسماء گرامی ہیں محترمہ آصفہ نشاط, جناب اصغر ندیم سید اور جناب شفیق سلیمی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام صدا رنگ کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اجازت دیجیے, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.